الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام عزت اور محبت کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع پہ بات ہوئی، کیونکہ بچوں کی تعطیلات کے ایام چل رہے ہیں اور بچے گھروں میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. ماں باپ کے لیے موقع ہے کہ زیادہ وہ اپنے خاندان کے بچوں، نواسوں، پوتوں پہ لوگ سرپرست توجہ دیں. اس لیے ایک اہم موضوع یہ آیا کہ اولاد کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے. مومن اپنی زندگی میں جن چیزوں کو مقصد بنا کر، نشانہ بنا کر محنت کرتا ہے، جن کو اپنی بڑی آمدنی سمجھتا ہے اور جس کے لیے اپنی پوری ہمت کو استعمال کرتا ہے، پوری فکر کو استعمال کرتا ہے، پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، ایسے اہم ترین موضوعات میں سے یہ موضوع ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت دیں. کل قیامت کے دن جو موضوع بہت ہم کو کام آنے والا ہے وہ ہماری اپنی اولاد کی تربیت ہے. اگر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے تو چاہے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی نیکی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو مسلسل ثواب اور آخرت کے درجات بلند ہونے کا انتظام اس کا جاری رہتا ہے. اس کی اولاد پھر جو بھی عمل کرتی ہے اس اولاد کے نیت کیے بغیر اس کا ایک حصہ ماں باپ کو پہنچتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اچھی اولاد چھوڑ کے جائے گا تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی. تو یہ صدقہ جاریہ قسم کا کام ہے اور مومن کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. کل قیامت میں پوچھ ہوگی، ہر مومن سے پوچھ ہوگی، تم کو ایک اہم کام ہم نے دیا تھا، معصوم اولاد تمہارے حوالے کی تھی، تم نے ان کو کیسے بنایا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر عمر کے مسلمان، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اس موضوع کو بہت دل لگا کے یاد رکھے. اس لیے کہ آدمی کو کبھی بھی اس سے، اس موضوع سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ اگر ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ بحیثیت بھائی ہونے کے اپنے گھر میں اس کو اور بھائیوں کی تربیت میں حصہ لینا ہے. وہ باپ بن گیا ہے تو باپ کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں حصہ لینا ہے. وہ نانا دادا بن گیا ہے تو بھی اس کو اپنے چھوٹوں کی تربیت میں، اس کو تو اور وقت ملتا ہے، تجربہ اور بڑھ جاتا ہے اور بات کے اندر اور گہرائی اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. تو نانا دادا کو تو اور بھی سمجھنا چاہیے کہ کیسے میں یہ کام انجام دوں. اللہ کرے کہ ہم سب لوگ دل و جان سے یہ کام کرنے والے بنے. تو اس جمعہ میں کچھ جنرل اصول، عام اصول جو تربیت میں کام آتے ہیں، جن کا خیال رکھنا ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت ہوگی. پھر اللہ موقع دے تو الگ الگ پہلو سے بچوں کی معاشرتی تربیت کیسے ہو، جسمانی اعتبار سے تربیت کیسی ہو، اخلاقی اعتبار سے کیسی تربیت ہو، نفسیاتی اعتبار سے ان کی شخصیت صحیح بنے، اس کے لیے ان کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً بیان کیا جاتا رہے گا. تو آج جو ہے کچھ بنیادی اصولوں کو پیش کرنے کا ارادہ ہے. تربیت کے اصولوں سے پہلے ایک بات شرط کے طور پہ جو سمجھنے کی ہے کہ کس گھر میں بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ بچوں کی اصل تربیت کرنے والی جو ہستی ہے وہ ماں ہے. ماں کو وقت بھی زیادہ ملتا ہے اور ماں سے بچوں کو لگاؤ بھی بہت زیادہ رہتا ہے, اور ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تربیت کی صلاحیتیں بھی اچھی خاصی رکھی ہیں. تو اصل تو کام کرتی ہے ماں, باقی سب سپورٹ کرتے ہیں. تو کسی گھر میں بچوں کی اچھی پرورش اگر ہونا ہے تو ماں کا پرسکون ہونا ضروری ہے. ماں تیار بیٹھی ہوئی ہو کہ مجھے اپنی پوری قوت لگانا ہے بچوں کی تربیت پہ, ان کو بہترین مسلمان بنانا ہے. ماں عزم کی اور بیٹھی ہو, ماں پورا کانسنٹریٹ کر رہی ہو, پرجوش, یہ سب ہو سکتا ہے جبکہ بچوں کی ماں وہ پرسکون ہو اور وہ خوش ہو, اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو. پہلی یہ شرط ہے. اگر گھر کا ماحول سکون کا نہیں ہے, ماں کو خوشی دینے والا نہیں ہے, تو وہاں پر یہ تربیت کا کام شروع ہی نہیں ہو سکتا. جب وہ چڑچڑی ہوگی, جب وہ غمگین ہوگی, جب وہ شکوے شکایات لے کے جی رہی ہوگی, جب اس کو شوہر سے دباؤ پڑ رہا ہوگا, ساس کی طرف سے اس کا دل توڑا جا رہا ہوگا, گھر میں ایک سر جنگ کی کیفیت ہوگی, تو عورت تو ایسی حساس ہوتی ہے اور ایسے جذبات سے متاثر ہونے والی ہستی ہے عورت کہ وہ اسی میں گھومتی رہتی ہے. اسے کوئی کچھ کہہ دے تو وہی سوچتی رہے گی, کوئی بات چھڑ گئی تو وہ اسی میں جائے گی. اس کو عزت نفس عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اب شوہر ہی جو ہے اپنی بیوی کو ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, کبھی کچھ کہہ دیتا ہے, کبھی کچھ کہہ دیتا ہے, تو اب بیوی کا سکون ہی نہیں, اس کے ذہن میں بس وہی باتیں گھوم رہی ہیں. اکثر ہمارے گھرانوں میں اولاد کی تربیت میں کمی کی وجہ یہی ہے کہ ماؤں کو وہ پرسکون ماحول نہیں ملتا تو وہ پوری اپنی صلاحیتیں لگا سکے. اکثر بچے اسی وجہ سے بگڑتے ہیں. ہمارے پاس کا ماحول کیا ہے, شادی ہونے کے بعد چونکہ میاں بیوی ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں, والد کے ساتھ رہتے ہیں. اب والد کے ساتھ ہے تو گھر میں اور کئی بہت سارے افراد ہیں, ہر ایک کی الگ الگ طبیعتیں, اور پھر سب تربیت پائے ہوئے نہیں ہیں, ہر ایک کے اندر انا بھری ہوئے اندر سے, تو گھروں میں ایک اندرونی ٹینشن کا ماحول ملتا ہے شادی کے نئے نئے. خوشی سے تو شادی کر کے لاتے ہیں, لیکن کچھ ہی دنوں میں عام طور پر لڑکیوں کو جو مائیں بنتی ہیں ابتدائی, ان کو نارمل ماحول نہیں ملتا, ایک اندرونی جنگ کا ماحول, ایک کشاکش کا ماحول, میری چلے تیری چلے وہ چلتا رہتا ہے. اور ابتدائی میں جو شروع کے جو بچے ہیں, پہلا بچہ ہے, دوسرا بچہ ہے, ان بچوں کی ہی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو اب وہ لائن ہی غلط پڑ جاتی ہے. اگر شروع سے پہلا بچہ ہے اس کی تربیت ہی اچھی ہوئی تو آگے کی بھی آسان ہوتی ہے, اور شروع بچے کی تربیت کے وقت ہی ماں ٹینشن میں ہوتی ہے, اس کو ذہن میں یہ مقصود ہی اس کے ذہن میں نہیں رہتا کہ مجھے اصل کام یہ کرنا ہے. اس کو اپنی شخصیت منوانا ہوتا ہے اور معلوم نہیں کیا کیا وہ سوچتی رہتی ہے, شکوے شکایتوں کی ایک دنیا چلتی رہتی ہے. اور جب تک ماں کی عزت بچوں کے ذہن میں نہیں ہوگی, ماں کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اگر ماں کو گھر میں عزت نہیں دی جا رہی ہے, شوہر جو ہے اس کو ذلیل کرتا ہے, تو اب بچوں کی نظر میں ماں کی عزت نہیں ہوگی, یا اور گھر کے لوگ اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں تو بچہ محسوس کرتا ہے کہ میری ماں کی کوئی عزت نہیں, کوئی وزن نہیں, تو پھر اس ماں کی بات کا بھی اثر نہیں رہتا. اور اگر میاں بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں, اور بعض ایسی نادان مائیں رہتی ہیں کہ بچوں کے سامنے باپ کے خلاف بولتی, اس کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں, تو اب بچے کے دل میں باپ کی اگر شکایت آ گئی, باپ کی عزت میں کمی ہو گئی, تو پھر اب باپ کی بات کا اثر ختم ہو گیا. تو یہاں سے ہی بنیاد خراب ہو جاتی ہے. تو عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ باپ کی عزت بچوں کے سامنے عملاً کر کے بتائے, شوہر کی عزت, اور شوہر کا کام یہ ہے کہ اپنی بیوی کی عزت رکھے تاکہ وہ بچوں کی ڈھنگ سے تربیت کر سکے. عزت ہوگی تو چلے گی بات. تو جس طرح اچھا سا اچھا بیج ہے ہم لگا رہے ہیں لیکن موسم سازگار نہیں, سخت گرما میں آپ بیج ڈال رہے ہیں تو وہ بیج اپنا اثر نہیں دکھائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو تربیت کے واسطے آپ جتنی بھی اچھی بات بولیے, جتنا بھی اچھا اصول چلانے کی کوشش کیجیے, گھر کا ماحول موافق نہیں ہے, لڑائی چل رہی ہے, جھگڑے چل رہے ہیں, ٹینشن چل رہا ہے, تو اب وہ پورا تربیت کا بیج ضائع ہو جائے گا. پہلے گھر کا ماحول ٹھیک ہونا ضروری ہے. بعض وقت نوجوان آدمی ہے, دینی ماحول مل گیا اس کو, وہ چاہتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے, وہ بیوی کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, دونوں تیار ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, لیکن گھر میں اور جو افراد ہیں ان کو پہلے سے کچھ دوسری عادتیں پڑی ہوئی ہیں. دادا حضرت ہیں, ہے تو دادا حضرت مگر ہمیشہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور جو چاہے وہ سیریل وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. بس دادیاں ہوتی ہیں سمجھے, اچھی خاصی عمر ہے لیکن ان کو تفریح کا بڑا شوق ہے, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بچے ان کو کچھ بول نہیں سکتے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو بیٹیاں ہیں یعنی بچوں کی پھوپھوئیں, پھوپھو جو ہوتی ہیں, ان کو تھوڑے دن کے بعد گھر سے چلا جانا ہے شادی ہو کے, عادتیں اتنی بنی ہوئی نہیں ہیں, اور چونکہ وہ گھر سے جانے والی ہے تو اس کو کچھ بولتا بھی نہیں ہے کوئی. تو یہ ماں باپ تو چاہ رہے ہیں لیکن گھر کے اور افراد سیریس نہیں ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت, وہ اپنے انداز سے جی رہے ہیں, سب اپنے اپنے انداز سے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وہاں بھی تربیت زیرو ہو جاتی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ نئے جوڑوں کو الگ جینے دیا جائے, ماں باپ کے گھر سے بالکل قریب ہی ان کا گھر ہو, ماں باپ کا تجربہ سرپرستی ملتی رہے, وہ بھی قریب میں رہ کے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں, لیکن اپنے ساتھ ہی رکھنا کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے, اس میں زیادہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں محبتیں کم ہوتی ہیں بڑھنے کے وجہ. وہ تھا پہلا زمانہ ایسا تھا, بہت مربت تھی لوگوں میں, اتنی زیادہ مربت تھی کہ آدمی اپنے باپ کی بھی سنتا تھا, تایا کی بھی سنتا تھا, دادا کی بھی سنتا تھا, چچا کی بھی سنتا تھا اور خلیرے ممیرے چچاؤں کی بھی سنتا تھا. وہ دنیا کا ماحول الگ تھا, اب دنیا کا ماحول بدل چکا ہے اور بہت تیزی سے تجربات بھی لوگوں کے بدلتے ہیں. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی شادی ہو اس کو قریب میں اس کا الگ انتظام کیا جائے, اور پھر اس طرح کے مشترک خاندانوں میں پردے کا بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک ہی گھر کے اندر کئی کئی بھائی رہ رہے ہیں شادی شدہ, اب ان کی بیویاں سب سے پردہ کیسے کریں گے, کئی دیور ہیں اس میں, پھر داماد آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو تہذیب اس میں سمجھی جاتی ہے کہ جاؤ گھر کی بہو جا کے سب کی خدمت کرے, سب کے سامنے جا کے سلام کرے اور سب کو جو ہے اپنا چہرہ دکھائے, مسکرائے, ہنس ہنس کے بات کرے, تو بولتے بچی بہت ملن سارے دی. خاندان کو لے کے چلنے, تو اس طرح مشترکہ جو خاندان چل رہے ہیں اس میں بعض شریعت کے احکام پہ چلنے میں دشواری بھی, لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ فوراً اس کی ضد بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ فوراً میں الگ ہو جاؤں گا, بہت ساری مصلحتیں ہیں, بہت ساری چیزوں کا خیال ہے, مگر بہرحال بچوں کی تربیت کے لیے گھر کا ماحول پرسکون ہونا ضروری ہے اور گھر کے سب افراد کا سپورٹ ضروری ہے. اس لیے کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرے تو اپنے والدین کو بھی تائید ملے, گھر میں رہنے والے اور بہن بھائی کو بھی تائید ملے کہ بھائی گھر میں بچے ہیں ان کی تربیت ہونا ہے, ہم لوگ منمانی زندگی نہیں گزاریں گے, سب مل کے ہم کوشش کریں گے کہ بچے اچھے نکلیں. اب جو جنرل باتیں ہیں تربیت میں جن کا خیال رکھنا مفید ہے, اس میں پہلے نمبر پر ہے دعا کرنا, اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اے اللہ ان کو برائی کے ماحول سے محفوظ رکھیے, شر کے ماحول سے محفوظ رکھیے. اور دعا کی تاثیر کے لیے کچھ عبادت کر کے دعا کرنا چاہیے, اس عبادت کرنے میں دعا میں مزہ بھی آتا ہے, دل سے بھی دعا نکلتی ہے, قبول بھی ہوتی ہے. تو اپنی پانچ وقت کی نمازوں کے بعد آدمی اہتمام سے اولاد کے لیے دعا کرے، کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور سب سے بہترین وقت ہے تہجد، تہجد کی نماز کے بعد آدمی دعا کرے اپنے اولاد سے. اور ماؤں میں سب سے کامیاب ماں وہ ہے جو اپنے تہجد پڑھتی ہو اور ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہو. واقعی اولاد سے اگر صحیح محبت ہے اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو رات کی تنہائی میں دعا بہت ضروری ہے. یہ تھرمامیٹر ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی اس کو فکر کتنی ہے کہ ہمارے بچے اچھے نکلیں. اور پچھلی جو شریف خاندانوں کی مائیں ہوتی تھیں ان کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ تہجد میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور اس کا بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے جو مربی ہیں انہوں نے لکھا کہ میری والدہ کی بھی عادت تھی، رات میں وہ تہجد کو اٹھتی تھی، نماز پڑھ کے ایک ایک بیٹے کا نام لے کے آواز سے اس کے لیے دعا کرتی، جہل سے بیٹے کا بیٹی کا نام لے کے تھوڑی دیر ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں آنکھ کھلتی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب بستر پہ دیکھتا تھا کہ امی نہیں ہے تو ٹٹولتا تھا، تو معلوم ہوتا تھا کہ سرانے کے پاس امی جانماز مسلح بچھا کر دعا کر رہی ہے. تو وہ ایک ایک بیٹے کا نام لے کے بیٹی کا نام لے کے دعا کرتی تھی، میں دیکھتا رہتا تھا کہ میرا نمبر کب آئے گا، اور بڑے بھائی کا نمبر ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، اب جب میرا نام لے کے امی دعا کرتی تھی تو مجھے اتنا سکون ہوتا تھا، پھر میری آنکھ لگ جاتی تھی. تو کتنا سکون بچے محسوس کرتے ہیں، اور ماں باپ کی ایسی عظمت بچوں کے دل میں آتی ہے کہ یہ اپنے سے جتنا ہو سکا کر رہے ہیں، اور پھر ان کے دل کی تڑپ ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. اب ایک ماں باپ کو ہے کہ ان کو بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کو کھانا کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا اور دنیا کے دوسرے امور کر دینا یہی ماں باپ ہونے کا حق ہے. بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کتنے سیریس ہے میرے ماں باپ میرے مستقبل کے بارے میں، میری نیکی کے بارے میں، میری آخرت کے بارے میں، میری دنیا کے بارے میں. تو ماں باپ کی طرح نہیں رہ رہے ہیں تو بچوں میں وہ عظمت نہیں آ رہی ہے، وہ محبت نہیں آ رہی ہے. تو اس طرح سے اگر مائیں دعائیں کریں تو یہ دعا کی بڑی تاثیر ہے. ایک مومن کے نزدیک اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہی ہے. جیسے بھائی کھانا بنانا ہے تو چولہا ضروری ہے اور برتن ضروری ہیں ایک عام انسان کی نظر میں، مومن کی نظر میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلی چیز جو ضرورت ہے جو سبب کے درجے میں، وہ پہلا سبب دعا ہے مومن کی نظر میں، پہلے دعا پھر کوشش. اور اولاد کی تربیت ایسی ہے کہ سب کچھ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہ کے بھی نہیں ہوتا، چاہ کے بھی صحیح تربیت نہیں کرتا، مختلف اسباب ہے. آپ گھر کے اندر تھوڑا ماحول بنا رہے ہیں، باہر کے ماحول پہ آپ کا کیا قابو ہے؟ جی تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ دعا کو بہت اہمیت سے کرنے کی ضرورت ہے اولاد کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، حضور پاک نے کئی دعائیں سکھائی ہیں. اور دعاؤں کی، ماں باپ کی دعا کی تاثیر کے بہت واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. بڑے سے بڑے فاسق قسم کے انسان ماں کی یا باپ کی دعا سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان پہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ماں کی دعا ایسی ہے، باپ کی دعا ایسی ہے. احادیث میں یہ بھی ہے کہ ماں کی اور باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے سلسلے میں، تو اس کو معمولی چیز سمجھنا ہی چاہیے. ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حسن بصری ایک بہت بڑے مصلح گزرے ہیں، تقریباً 70 صحابہ کے وہ شاگرد تھے، پہلی صدی کے وہ مجدد ہیں. تو حسن بصری کی جو مجلسیں ہوتی تھیں تربیت تھی، اس میں ایک خاتون آتی تھی، نیک عورت تھی لیکن وہ اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہی تھی، بچے پہ باہر کے اثرات ہو گئے، لاڈلا تھا، تو ایسے اثرات ہو گئے باہر کے ماحول کے، بالکل وہ گناہوں میں لت پت ہوتا چلا گیا. اور پھر اتنا گندا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا کہ عین جوانی میں اس کی صحت بگڑ گئی، اور ایسی بگڑ گئی کہ بس موت کے منہ میں، موت کے قریب ہو گیا۔ ماں بار بار سمجھاتی تھی کہ حسن بصری کے پاس جاؤ، ان سے کبھی لا کے نصیحت بھی کرواتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ ان کے ہاتھ پہ توبہ کرو، کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ توبہ کرو۔ تو بچہ ہمیشہ انسنی کرتا تھا اور اتنا زیادہ گناہوں میں پڑ گیا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ ایک وقت آیا کہ بالکل گھر میں نزا کی حالت میں پڑا ہوا ہے، گناہ کرتے کرتے صحت تباہ ہو چکی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے کتنی بار کہا، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ جب آخری وقت میں ماں نے تڑپ کے کہا توبہ کر لو، تو بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں گے حسن بصری کے پاس جائیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹے تم اتنے بڑے ہو، میں کہاں سے اٹھا کے لے جاؤں گی بڑھیا، میں تو اس وقت تم بیمار ہو، تم تو چل نہیں سکتے، میں لے جا نہیں سکتی، میں ہی جا کے ان کو بلا کے لاتی ہوں۔ حسن بصری کے پاس گئیں تو وہ ایسا وقت تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کو درس دینا تھا، درس کی محفل میں جانا تھا، وہ تیاری میں تھے، وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ اور وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکے تھے اور بچے نے نظر انداز کر دیا تھا، اثر نہیں لیا تھا، تو انہوں نے اہمیت نہیں دی، کہا کہ تمہارے بچے کو تو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، اب مجھے درس میں جانا۔ وہ آئے نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو ماں اور غمگین ہو گئی کہ ایسے نیک آدمی، ہر ایک کی ہمدردی کرنے والے، اور میرے بچے کا یہ وقت، نازک وقت ہے، یہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کتنا بدقسمت ہے میرا بیٹا۔ تو وہ روتے ہوئے آئی اور کہا کہ بیٹا دیکھو، تم نے اپنی حالت یہ کر لی کہ اتنا نیک انسان بھی آنے کے لیے تیار نہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ بھی نہیں آ رہے، اب کیا ہوگا تمہارا۔ تو بیٹے کو بہت احساس ہوا، امی میں نے بہت گناہوں میں زندگی گزاری، میں مر جاؤں گا تو آپ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، میری وجہ سے دوسرے مردوں کو تکلیف ہو جائے گی، اور مجھے یہیں کہیں گڑے میں، گھر میں کسی کونے میں مجھے گڑا کر کے اس میں آپ ڈھکیں گے، اور جب مر جاؤں نا تو آپ اپنی اوڑھنی نکال کر میرے گلے میں باندھیے، اور جس طرح کسی مردار کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ مجھے صحن میں کھینچ کے مجھے لے جائیے اور گلے میں ڈھکیل دیجیے۔ اس کے اوپر ایک ندامت کا غلبہ ہو گیا۔ تو ماں کی فکر تھی، تڑپ تھی، وہ کیفیت اس پہ طاری ہوئی، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، بہرحال انتقال اس کا ندامت کی کیفیت میں ہوا۔ ادھر جو ہے درس کی تیاری کر کے چند لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے حسن بصری لیٹے ہو قیلولے کی نیت سے، تو ان کو خواب میں تنبیہ ہوئی کہ تو کیسا اللہ کا دوست ہے کہ اللہ کا ایک ولی وہ مر چکا ہے، اس کا جنازہ تیار ہے، تو اس کے جنازے بھی نہیں جاتا۔ وہی نوجوان کے بارے میں اشارہ دیا گیا، وہ سخت دوپہر میں وہ گھر آئے، انہوں نے کھٹکھٹایا گھر۔ اب ماں نے کھولا تو حیران ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور خود چل کے آئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تنبیہ کی گئی، آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے، اس کے جنازے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو دیکھو آخر وقت تک وہ گناہوں میں پھنسا رہا، لیکن ماں کی دعا نے، ماں کی تڑپ نے اس کا کام بنا دیا آخری وقت۔ تو ماں باپ کی دعا، یہ معلوم نہیں کب کام آئے گی، اس لیے ماں باپ کو کبھی تھکنا نہیں چاہیے، یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے، زندگی بھر کا عمل ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ دعا کرتے رہے، کبھی مایوس نہ ہو، تھکے نہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیکی پر جمائیے، ہماری اولاد کو برائی سے اللہ محفوظ فرمائیے، ایک دعا تو یہ ہونی چاہیے۔ اور ایک دعا یہ کریں کہ اللہ موقع کے اعتبار سے میں اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہوں مجھے سمجھائیے، کب میں کیا بولوں، کب میں کیا کروں سمجھائیے، یہاں عقل کام نہیں کرتی، یہاں توفیق کام کرتی ہے۔ اور بچوں کی تربیت کرنا، ان کو ہینڈل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک کی، بچوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی میں نرمی ہے، کسی میں سختی ہے، کسی میں تیزی ہے، کسی میں دھیمی چال ہے، الگ الگ ان کے موڈ ہوتے ہیں، الگ الگ کیفیات، اور ماں باپ کی بھی اپنی ایک انسان ہے، الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، کب کیا کہیں اس میں اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، کب کیسے معاملہ کریں۔ تو اے اللہ میں کیسے ان کو لے کے چلوں، مجھے سجھائیے، میری رہنمائی فرمائیے، یہ دونوں قسم کی دعا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال
دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. حضور کے پاس جو ہے تین صحابی ایسے تھے عبداللہ نام کے، وہ زیادہ آتے جاتے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر. حضور نے تینوں کو دعائیں دی اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ تینوں بھی اپنی فیلڈ کے امام بنے. عبداللہ ابن عباس صحابہ میں مفسرین کے امام بنے، عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں فقہ کے امام بنے، اور عبداللہ ابن عمر محدثین کے امام بنے. تو دعاؤں نے ایسے کام کیا. اور ایک مرتبہ حضرت انس کی والدہ ان کو لے کے آئیں حضور کے پاس دعا کے لیے. وہ کہتے ہیں ایسا ہماری امی لے کے آئیں، چادر اوڑی ہوئی تھی، آدھی چادر انہوں نے خود اوڑی تھی اور آدھی چادر مجھ پہ اڑا دی، اور حضور کے پاس آ کے عرض کیا کہ حضور میرے بچے کے واسطے آپ دعا فرمائیے. تو حضور نے ان کو دعا دی تھی، اللہ ان کو مال اور اولاد میں برکت دے. تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ نے پھر حضور کی دعا ایسے قبول کی، اتنا مال ہوا، اتنا مال ہوا کہ کلاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنا پڑا ان کے بیٹوں کو. عمر میں بھی بہت برکت تھی ان کی، صحابہ میں سب سے آخر میں، غالباً کافی آخر میں، بہت دن کے بعد ان کی. اور اتنی ان کو اولاد میں برکت ہوئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے 100 تو ان کے بچے اور پوتے ہو گئے. تو دعاؤں کا بہت اثر ہے، بڑوں کی دعا، اولاد کی بھی دعا، بڑوں کی بھی دعا. جو لوگ بھی خلوص سے دعا دیتے ہیں ان کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نیک لوگوں کے پاس بچوں کو لے جانا، خود بھی دعا کرنا، نیکوں سے دعا کرانا، جو بھی آپ کے خاندان سے خلوص رکھتے ہیں ان سے دعا کرانا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور ایک بنیادی اصول ہے کہ بچوں کی تربیت میں شفقت کا، نرمی کا خاص خیال کیا جائے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں ڈانٹنے کا نام تربیت ہے، چیخنے کا، چنگاڑنے کا، سختی کرنے کا نام تربیت ہے سمجھتے ہیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں، مائیں غصیلی بن جاتی ہیں اور بات بات پہ غصے میں آتے رہنا بچوں کے سامنے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا حق ادا کر رہے ہیں. ہر وقت ڈانٹتے رہنے سے بچے بنتے تو کیا ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں. اوپر سے دب بھی جائیں وہ تو اندر سے ان کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے. تو تربیت کا انداز کو یہ نہیں کہ آدمی سختی کرے ہمیشہ، کبھی کبھی موقع کے اعتبار سے حکمت سے تھوڑی بہت کنٹرول والی سختی چاہیے. اور بچے چونکہ کچے ہوتے ہیں اس لیے معلوم نہیں کب کیا کر دیں، کب کیا کہہ دیں، جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تربیت کرنے والی ماں کو بڑا صبر چاہیے، بات کرتے وقت ریئیکشن میں بات نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو ان کا اثر لے کے متاثر ہو کے بات نہیں کرنا ہے، بلکہ تحمل کے ساتھ جب جو بات مناسب ہے پوری کنٹرول کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کا بھی حضور کی سیرت میں ہم کو نمونہ ملتا ہے. حضرت ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے، ہوں گے 9-10 سال کے، 8-9 سال کے، اپنی خالہ کے پاس گئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین. ان کے گھر خالہ کے گھر گئے، رات ہو گئی تو سو گئے. وہ ام المومنین ہیں تو رات میں حضور تشریف لائے اور رات کا ایک حصہ گزرا تو حضور تہجد میں کھڑے ہو گئے، یہ بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تہجد میں حضور کے پیچھے. اب اللہ کے نبی نے کچھ رکعتیں ختم ہونے کے بعد ان کو پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو اپنے بازو کھڑا کر لیا، ہاتھ سے پکڑ کے اپنے بازو کھڑا کر لیا، نماز شروع کی. اب ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اللہ کے نبی اتنی بڑی ہستی ہے، میں ان کے بازو کیا ٹھہروں، چھوٹے بچے تھے. وہ پھر پیچھے چلے گئے، حضور نے پھر نماز تکمیل کر کے پھر ان کو قریب کیا، قریب کر کے کھڑا کیا، پھر نماز شروع کیا تو وہ پھر پیچھے چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ حضور نے پھر قریب کیا تو پھر وہ پیچھے چلے گئے. اب تین بار ہوا ایسا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز ختم کی تو عام آدمی ہوتا تو غصے میں آ جاتا، چھوٹے بچے کیا میں پاگل ہو گیا ہوگا، بار بار خرید کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو سکتا، بہت سارے جلالی تو تھپڑ لگا کے ہی بات شروع کریں گے. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی مسکرائے اور بہت صبر سے، تحمل سے بچے سے پوچھا کہ میں بار بار تم کو قریب کھڑا کر رہا ہوں، تم پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا صبر سے سنی بچے کی بات. انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کے بازو ٹھہرنا. تو حضور کو یہ بات ان کی بہت پسند آئی، یہ بچہ بہت سمجھدار ہے. اب ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں جو ہے وہی گھومتا رہتا ہے، سامنے والا بچہ کوئی اچھی بات بول رہا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی غصے میں، اپنی بات ہم بڑے ہیں نا تو ہماری ہر بات صحیح ہم سمجھتے ہیں، حضور نے فوراً تاڑ لیا ان کی بات کی قدر کی، فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ سمجھدار بچہ ہے، اللہم فقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دیجیے، وعلمہ التاویل، اس کو قرآن کی تفسیر، اس کو اللہ اس کو سکھائیے، وہ دعا حضور نے ان کو. تو صبر سے بچوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مدد نرمی پر جتنی ہوتی ہے سختی پر نہیں ہوتی. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نرمی سے کام نہیں چلتا، سختی کرنا ضروری ہے، سختی سے ہی کام چلتا ہے، ذہنوں میں ہوتا ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ سختی پہ اتنی مدد نہیں ہوتی اللہ کی جتنی نرمی پہ مدد ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نرمی سے تربیت کریں گے اللہ کی مدد ان کی زندگی میں آئے گی، تربیت بچوں کی آسان ہو جائے گی. اور پھر بچوں کی تو طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو ان سے محبت کی پیار کی بات کرے وہ اسی کے ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ روکھے ہو گئے تو وہ ماں باپ سے اندر اندر کٹ جائیں گے. پیار جو کرتا ہے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں. اور ایک اصول بنیادی یہ ہے کہ تربیت کی بات بچوں کو بتانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب ہمارا موڈ ہو گیا تو ہم نے تقریر شروع کر دی، جب ہم بیزی ہیں تو ہم نے غلطی دیکھ کے بھی چھوڑ دیا، جب ہم کو فرصت ملی یا ہمارا موڈ بنا تو آپ اس کے اوپر بولنے پہ آ گئے. نہیں، موقع کی تلاش، کس وقت بات کریں گے تو بچے پہ اثر ہوگا. کہتے ہیں کہ موقع کی بات سونے کی ڈلی ہوتی ہے، بر موقع بات ہونا چاہیے. تو ہم حضور کی سیرت پہ غور کرتے ہیں تو حضور بھی موقعوں کو بہت استعمال کرتے تھے، چھوٹے بچوں کی تربیت میں بھی. تو ایک وقت جو بچوں کو اچھا موڈ ان کا ہوتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، سوالات بہت کرتے ہیں بچے، اور سیکھنے کے موڈ میں رہتے ہیں، بات کو اخذ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے؟ سفر کا وقت. آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں گھر میں، کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں سفر میں، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں سفر میں، اس وقت بچے خوب بات کریں گے، ابو یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، پوچھیں گے، وہ دل کھول کے بات کریں گے سفر کے موقع پہ. تو حضور نے کئی چھوٹے بچے قسم کے صحابہ کی تربیت سفر میں کی ہے. چنانچہ یہی ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے ردیف بن کے، جب بچے تھے تو باتیں کر رہے تھے، تو اس موقع پہ حضور نے ان کی تربیت فرمائی. فرمایا یا غلام، ہاں بیٹا دیکھو، احفظ اللہ، اللہ کا ہمیشہ خیال رکھو، یحفظ کا پھر اللہ تمہارا خیال رکھیں گے، احفظ اللہ، تجد تجاہک، تم اللہ کا دھیان رکھو، تم اللہ کو بالکل اپنے سامنے پاؤ گے. اور بچے جان لو کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے تم کو نفع پہنچانے پر، سب انسان تم کو وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے تل جائیں تم کو نقصان پہنچانے پہ، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو حضور تربیت کر رہے، کتنی بڑی بڑی باتیں دل میں بٹھا رہے ہیں. کب بٹھا رہے ہیں؟ سفر میں. ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بات کرنے کا موڈ ہے. ایسے ہی اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں، اس وقت مختصر کرنا ضروری ہے. دوسرا وقت جو ہے سونے کا وقت جو بچوں کا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی ان کا موڈ باتیں کرنے کا ہوتا ہے، کچھ سننے کا ہوتا ہے. کتنے بچے بولتے ہیں کہانی سناؤ، کچھ نہ کچھ بولو، سمجھے. تو بہت اچھا وقت ہوتا ہے جب سونے کا وقت، ماں کے بازو بیٹھے لیٹے ہوئے ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں، وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں اچھی اچھی باتیں ہیں. اب اس موقع پہ کتنی عورتیں جو ہے اب ان کو مرغی کی کہانی سنا رہے، چپگلی کی کہانی سنا رہے، سانپوں کی کہانی سنا رہے. وہ ہم پرانی گڑیاں جو ہوتی تھیں وہ رکاسوں کی سناتے تھے، بھوت کی، جنوں کی، سمجھے، خطرناک کہانیاں سناتی تھی. تو یہ وقت بہترین وقت ہے، اس وقت جو ہے صحابہ کی کہانیاں یا نبیوں کی کہانیاں مختصر. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین بچوں کی زبان میں لکھی ہے، نفسیات کے اعتبار سے لکھی ہے. تو اس کا ترجمہ بھی ان کی بہن نے کیا ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے قصص الانبیاء، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ، پیارے الفاظ. ماں باپ بننا کیا خالی فری تھوڑی ہے، ماں باپ بننا تو ایک ہمارے پاس ایک علم کا ذخیرہ ہونا، کیسے تربیت کریں گے. تو نبیوں کے قصے ہر باپ کو یاد رہنا چاہیے، نبیوں کے قصے خاص طور پہ ماؤں کو یاد رہنا چاہیے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی زبان میں. ہمارے مولانا عبید الرحمان صاحب تین پوش کے جو امام ہیں، انہوں نے قصص النبیین کا جو ہے انگلش بھی ترجمہ چھاپا ہے ابھی، تاکہ سب بچوں کو آسان ہو آج کل انگلش میڈیم ہے. تو قصوں سے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نبیوں کے قصے اس وقت سنائے، نیک انسانوں کے قصے. یہ انسانوں کے قصوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے پہ اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے، صرف اخلاقی بات بولنے کے بجائے اچھے انسانوں کا کیریکٹر جب سنایا جاتا ہے تو کیریکٹر سے کیریکٹر بنتا ہے، سیرتیں بنتی ہیں قصے سنانے سے. ایسے ہی بچے کھانے کے وقت بڑے باتیں کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طبیعت کھانے سے مچلتی ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، میٹھا رکھا ہوا ہے، اب خوش ہے، اب باتیں کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کھائیں گے باتیں کریں گے. تو وہ وقت بھی ہوتا ہے بچوں کو پیار سے سمجھانے کا. چنانچہ اس وقت بھی حضور نے بچوں کو سکھایا ہے، جیسے بخاری شریف کی ایک روایت میں عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے، حضور نے ان کو اس وقت سکھایا کہ بیٹا دیکھو کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو. تو بچے سننے کے موڈ میں ہیں تو اس وقت تربیت کی جا رہی ہے. اور ایک وقت ہے بچہ جب بیمار ہے، بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے والد کی بھی بہت توجہ ہوتی ہے، امی کی بھی توجہ، پیار سے باتیں کر رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے اس کے اندر دل نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے. اس وقت ذرا اس کی طبیعت جب سمجھی، تھوڑی سی بات اس سے کی جائے تو بچوں پہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. جیسے حضور کی زندگی میں اس کی بھی مثال، ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت میں رہتا تھا، کام کرتا تھا حضور کے گھر میں، عام دنوں میں حضور نے اس کو نہیں سمجھایا، اسلام پیش نہیں کیا. ایک دن وہ بیمار پڑ گیا، فریش ہو گیا بالکل. حضور کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ اپنے خاص صحابہ کے ساتھ گئے، اس کے پلنگ پہ بیٹھے، اس سے بات کی. اب چاہے دل نرم ہے بچے کا، اب حضور نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، بیٹا کلمہ پڑھو. بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہودی باپ تھا، اور باپ بھی بہت متاثر تھا کہ کتنی قدر ہے بچے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو باپ نے جوش میں آ کے کہا کہ بیٹا جو کہہ رہے ہیں ابو القاسم تم کرو، پڑھو کلمہ. اس کے ایمان پہ موت دی. تو حضور نے انتظار کیا، نرم دل کب ہے اس وقت سنانا. تو یہ موقع بھی ہوتا ہے بچوں سے بات کرنے کا. اور ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بچوں کو بچوں کے لیول پہ آ کے بات کرنا چاہیے. کلم الناس علی قدر عقولہم، ایک مشہور چیز ہے کہ سامنے والے کا سمجھ کا جو معیار ہے اس پہ آ کے بات کیجیے. سمجھا؟ تو بالکل سمپل کر کے بات کرنا چاہیے. اب بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے موڈ میں دل میں آ گئے، اپنے انداز سے ایک بات بول دی بچوں کو، کٹ کے ساتھ ایک بات بول دی، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ایک بات بولنے کے بعد پھر اس کے بعد غصے میں آ رہی ہیں، نہیں سمجھ رہا تو جھنجلا رہی. ہم لوگ بھی اپنے حساب سے بات بول دیتے ہیں، نہیں، بچوں کے لیول پہ آگے بات کرنا چاہیے. کہاں کس انداز سے بولنے میں اس کو سمجھ میں آئے گی بات. جنگ بدر کے موقع پر ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام جا رہے تھے، تو یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، پلاننگ کرنے کے لیے ضرورت تھی. تو حضور نے پوچھا کہ معلوم کرو کوئی آدمی کو، اس میں سے لاؤ کہیں سے. تو تلاش کیا تو کافروں میں کا ایک بچہ ملا، بڑا تو کوئی نہیں ملا، بچہ ملا. اب جو صحابہ گئے تھے جاسوسی کی لین میں جو تھے، انہوں نے اس کو پوچھا، سختی کی، یوں پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کتنی تعداد ہے، وہ بچے کو کیا معلوم کتنی تعداد ہے، بچہ تھوڑی انداز لگا. اب اس کے ساتھ سختی کی گئی، وہ بول ہی نہیں رہا ہے، بتا ہی نہیں پا رہا ہے کتنی تعداد ہے. آخر مجبور ہو کے پکڑ کے حضور کے پاس لائے. تو دیکھیں حضور بچوں کی نفسیات کو کیسا سمجھتے تھے، لیول پہ اتر کے کیسی بات کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس سے نہیں پوچھا لشکر کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے نبی نے کیا پوچھا اس سے، اچھا یہ بتاؤ روزانہ یہ لشکر کو کھلانے کے لیے اونٹ کاٹتے ہیں نا؟ ہاں کاٹتے ہیں. کتنے اونٹ کاٹتے ہیں لوگ روزانہ؟ روزانہ تمہارے لشکر میں کتنے اونٹ کاٹتے ہیں دیکھا کیا تم نے؟ تو بچے نے کہا ہاں 9-10 اونٹ کاٹتے ہیں. اب بچے کو یہ یاد رکھنا سمجھنا تو آسان ہے کہ کتنے اونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کتنی تعداد ہے بچہ کیسے اندازہ لگائے گا؟ سب اس سے تعداد پوچھ رہے ہیں فوجیوں کی. حضور نے کیا کہا؟ اونٹوں کی تعداد پوچھی. اس نے آسانی سے بتا دی. تو حضور نے اندازہ لگا کہ بھائی ایک اونٹ ہے تو 100 آدمی کھا لیتے ہیں. اربوں کا ایک اندازہ بھی حضور کو معلوم تھا. تو حضور کو اندازہ ہو گیا کہ 1000 آدمی کی تعداد ہے، 1000 کے قریب تعداد ہے. تو بچوں کے معیار پہ اتر کے ایک جگہ ایک حبشی گھرانے میں حضور گئے، حبشن بچی تھی ام خالد، جا کے اس سے پیار سے بات کی. تو وہ بچی جو کپڑے پہنے ہوئی تھی، حضور نے تعریف کی اس کی، کہا تمہاری قمیض ثنا ہے. سمجھے؟ تو ان کی زبان میں جو ہے وہ خوبصورت کو یہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال جس کا جو لیول ہے اس لیول پر آ کر بات کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور بھی یہ چند اصول عرض کر سکا میں، چار ہی، اور بھی بہت سارے اصول ہیں، انشاءاللہ آئندہ موقع کی مناسبت سے بیان کیے جائیں گے. یہ سب باتیں بہت اہم ہیں دوستو. ہم جب تک جوانی میں تھے نا، بڑی بڑی تقریریں کرنے کو، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے ایسی تقریریں کرنے کو کام سمجھتے تھے. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بھائی اصل گھروں کو سنبھالنا، تربیت کرنا،
صحیح اپنی ذمہ داری ادا کرنا یہ اصل ہے. یہ کام ہوگا تو باقی کام ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہتمام سے بچے ہوں, جوان ہوں, بڑے ہوں, سیکھیں کہ ہم اپنے خاندانوں کو کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں, قوم کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں. باہر کی, گھر سے باہر کی دنیا پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لیکن گھر کے اندر تو ہمارا کنٹرول ہے. اور گھر کے اندر سے ہیرے نکلیں گے تو پھر باہر کے ماحول کو اس سے لڑ سکیں گے, اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور گھر میں ہم نے توجہ نہیں دی, گھر میں گھس کے آ گیا شیطان ایک دم, تو پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فریضے کو سمجھیں اور اس کو اچھے انداز میں ادا کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں, کوشش بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.